الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلات والسلام کی قوم نے نوح علیہ السلات والسلام کو جھٹلایا. والاحزاب من بعدہم، اور قوم نوح علیہ السلات والسلام کے بعد دوسری جماعتوں نے اور دوسری قوموں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور صرف ان کی تکذیب پر اور ان کو جھٹلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا. یہ ارادہ کیا کہ ہم کسی تدبیر سے اس شخص کو جو نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے پکڑنے، اور پکڑ کے اسے قتل کر دیں اور ہلاک کر دیں. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا. لیدحدوا به الحق، تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کو باطل بنا دیں. فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اول ہو رہا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے میسج کو جو سراپا حق ہے، باطل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے. سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جھوٹ کو سچ. اور یہ پروپاگنڈا کا کرشمہ ہوتا ہے. ہر دور میں باطل قوتیں اپنا زور اس پہ خرچ کرتی ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جائے. سچ کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگے اور جھوٹ کو سچ، تاکہ اس غلط فہمی کے پردے میں ہم اپنے مفادات کے حصول کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں کسی کو غلط نظر نہ آئے. اپنے باطل کو حق بنانے کے لیے، حق بتلانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچا دکھلانے کے لیے قسم قسم کے عنوان بنائے جاتے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ یہی صورتحال تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جن کی طبیعتوں میں سلامتی تھی، جو فطرت سلیمہ کے حامل تھے، وہ ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، حق کو قبول کرتے چلے گئے، اور جن کی فطرت میں شقاوت لکھی ہوئی تھی، جو شقی الفطرت تھے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی. اور اس مخالفت کے نتیجے میں انہوں نے حق کو باطل بتلایا، باطل کو حق بتلایا، لوگوں کو کنفیوژن میں، غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے لگے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا سرے سے انکار کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو جھٹلایا. ساحر کہا، جادوگر ہے، کاہن کہا، شاعر کہا. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے، ان قریشیوں سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد جو دوسری قومیں دنیا میں آئی، قوم عاد، قوم ثمود، انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا، باطل کے ذریعے جھگڑا کیا، اور باطل کو حق سے ٹکرایا، اور یہاں تک پہنچ گئے لیدہدوا بہ الحق فاخذتهم، انہوں نے باطل کو حق سے ٹکرایا تاکہ اس کے ذریعے حق کو باطل کر دیں. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے. فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں پکڑ لیا، میری گرفت میں میں نے لے لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس دیکھو کہ میرا عقاب اور میری پکڑ اور میری سزا کیسی رہی. تمہارے سامنے ہیں قوم عاد کے حالات، قوم ثمود کے حالات، قوم نوح کے حالات. میں چند دنوں کے لیے باطل قوتوں کو ابھرنے کی مہلت دیتا ہوں، اور اس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. رب ذو الجلال، اور جب میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہوں، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہوں، پھر میری پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتی. ان بخش ربی کا لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سخت ہے پکڑ۔ حجاج ابن یوسف کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، مسلمان تھا، کافر بھی نہیں، لیکن اپنی جگہ پر ایک ظالم حکمران کی حیثیت سے مشہور ہوا اور بے انتہا مظالم ڈھائے۔ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ نے فرصت دی، موقع دیا، چانس دیا، اپنے کام میں لگا رہا، بالآخر اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی پکڑ آئی، اور ایسی شدید پکڑ کہ سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت بھی اتنی شدید سردی محسوس ہوتی تھی کہ انگیٹھی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو آگ کے قریب کرتے 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 ہاتھوں کو اندر داخل کر دیتا تھا، ہاتھ جل جاتے تھے لیکن اس کی سردی نہیں جاتی تھی، اور پیٹ میں انتہائی درجے کا درد، انتہائی درجے کا درد۔ یہ وہ حجاج ابن یوسف ہے جس کا نام سن کر ایک دنیا کانپتی تھی، انتہائی درجے کا درد، اپنے وقت کا گورنر تھا، علاج معالجے میں کیا کمی ہو سکتی تھی۔ ایک بہت بوڑھا طبیب آیا اور اس نے ایک دھاگے کے ساتھ کچے گوشت کا ٹکڑا باندھا اور حلق سے نیچے اتارا، اور جب اس گوشت کے ٹکڑے کو کھینچ کر باہر نکالا تو اس پر خطرناک قسم کے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ علاج مرض لا علاج ہے، مرض لا علاج ہے، اس لیے کہ یہ مرض مرض نہیں ہے بلکہ عذاب ہے مرض کی شکل میں۔ اس نے حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اس نے کہلوایا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ میں تو تجھے بہت نصیحتیں کرتا تھا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اسے چھوٹ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جو مواقع فراہم کر رہے ہیں، تجھے جو چانس دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ رہنا، اب اللہ کی پکڑ آ گئی، اب کسی کی دعا تیرے حق میں کارگر نہیں ہوگی۔ اس نے وہاں سے کہلایا کہ حضرت آپ سے شفا کی دعا کی درخواست نہیں کر رہا ہوں، موت کی دعا کی درخواست کر رہا ہوں، موت کی دعا کی، اور اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ما اغنى عنی مالیا ہلك عنی سلطانیا، آج میرا سرمایہ، میرا مال، میری جاہ، میرا منصب مجھے کچھ کام نہیں آ رہا ہے، آج میری سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو، ایسے جابروں کو ہم نے ہمیشہ موقع دیا، لیکن اس موقع سے انہوں نے جب فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے توبہ نہیں کی، فأخذتهم، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، فکیف کان عقاب، اور تمہارے سامنے تاریخ ہے، تم نے دیکھا کہ نہیں، تم نے سنا کہ نہیں، تم تک حقیقتیں پہنچی کہ نہیں کہ ہمارا عذاب، ہمارا عقاب، ہماری طرف سے سزا، ہماری پکڑ کیسی رہی۔ اور یہی نہیں کہ صرف دنیا میں، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات کافروں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے کہ آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائیں۔ اب آگے اللہ تعالی مؤمنین مخلصین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. کتنا اونچا مقام ہے مؤمنین کا. اللہ تعالی ہمیں اپنی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. الذین یحملون العرش, وہ لوگ جو اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حوله, اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. اس وقت اللہ جل جلالہ وامن والہ کے عرش کو آٹھ چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور ان فرشتوں کا حجم, ان کا قد, ان کی جسامت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی جسامت اتنی ہے کہ اس کے ٹخنوں سے لے کر اس کے تلووں تک, قدم کے نیچے جو ایک خلا سا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں لگتا جب ہم چلتے ہیں, تو آدھے قدم کا فاصلہ, ہاف فٹ, تو ٹخنوں سے لے کر قدم کے تلوے تک کا حصہ اتنا طویل ہے کہ ایک انسان کو 500 سال لگے اس کو طے کرنے میں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد ابن منقدر رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کان کی لو سے یہ کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے ایک فرشتے کی سروے, اس کا پورا جسم کتنا ہوگا, اور چار فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور پھر اس عرش کے ارد گرد بے شمار اور فرشتے ہیں. ان فرشتوں کو کروبی کہا جاتا ہے, اور ان کی تعداد بعض احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ لاکھوں صفے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں, اللہ کی تعظیم, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تقدیس کے کلمات کہتے رہیں. یہ مقربین بارگاہ خصوصی فرشتے. اب ان کا معمول کیا ہے وہ دیکھیے, اور اس سے اپنی قدر کو پہچان کر ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے حقیقی مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کا معمول کیا ہے, اتنے مقرب فرشتے جو ہر وقت وہاں رہتے ہیں, عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور عرش کے ارد گرد, اور صفے ان کی لاکھوں, کتنی بڑی تعداد. تو ایک تو یہ کہ تعداد ان کی بہت بڑی, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے خاص مقرب فرشتے کس کام میں لگے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حوله, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں, کروبی لاکھوں صفوں میں کھڑے ہیں, ایک کام تو کرتے ہیں, یسبحون بحمد ربہم, اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح میں لگے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور نمبر دو, اللہ کی ہر بات پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں. اور تیسرا کام ان کا, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. آج کل ہم ایک دوسرے سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے, مغفرت کی خاص طور پہ دعا کرنا, اللہ مغفرت فرما دے, ایک دوسرے سے درخواست کرتے ہیں. اور اگر کسی بزرگ کی زبان سے, کسی نیک آدمی کی زبان سے, ماں باپ کی زبان سے, کسی بڑے کی زبان سے اتنا نکل جائے کہ اللہ آپ کو بخش دے, تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ میرے لیے میرے استاد نے مغفرت کی دعا کر دی, میرے لیے میرے حضرت نے مغفرت کی دعا کر دی, میرے لیے میرے ماں باپ نے مغفرت کی دعا کر دی. میرے لیے فنا بوڑھے نے مغفرت کی دعا کر دی، فنا حاجت مند نے، میری بخشش ضرور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چار فرشتے جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کروبی فرشتے جو میرے عرش کے ارد گرد کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ تین کام کرتے ہیں، ایک تو میری تسبیح تحمید، دوسرا میری ہر بات پہ یقین، اور تیسرا مؤمنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور مؤمنین کے لیے جن الفاظ سے وہ استغفار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے. اللہ کی جس انداز سے تسبیح کرتے ہیں تحمید کرتے ہیں اسے اللہ نے نقل نہیں فرمایا کہ میری تسبیح کیسے کرتے ہیں، لیکن مؤمنین کے لیے استغفار کن الفاظ سے کرتے ہیں اسے اللہ نے نقل فرمایا. ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتم و علما، آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، آپ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، آپ کی رحمت سے کوئی چیز باہر نہیں. فاغفر للذین تابوا، بس آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو شرک اور کفر اور نفاق سے توبہ کر چکے ہیں. یہ تمام مومنین کے لیے دعائیں. اس مومن کے لیے بھی دعا ہے جو ولایت خاصہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور اس مومن کے لیے بھی دعا ہے جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. فاغفر للذین تابوا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ توبہ سے مراد کفر شرک اور نفاق سے توبہ، جو مومن ہو چکا ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ بخش دیجئے اس شخص کو جو کفر شرک اور نفاق کو چھوڑ چکا ہے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور آپ کے راستے کو اختیار کر چکا ہے، آپ کے راستے کی اتباع میں لگ گیا ہے. گناہ ہو جاتے ہیں فوراً توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دی. ربنا اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، آپ انہیں داخل کر دیجئے جنات عدن، ایسے ہمیشہ کے باغات میں، اللتی وعدتہم، جو آپ نے انہیں، جن کا آپ نے انہیں وعدہ کیا ہے. تو کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ پہلی دعا تو یہ ہے کہ آپ انہیں بخش دیجئے، دوسری دعا یہ ہے کہ آپ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور تیسری دعا یہ ہے کہ آپ انہیں ہمیشہ کی جنتوں کے وہ باغات عطا کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ مؤمنین وہ ہوں گے جو گنہگار ہیں اور مشیت خداوندی ان کے حق میں کچھ اس طرح ہوگی کہ انہیں معاف نہ کیا جائے، انہیں پہلے جہنم میں کچھ دنوں تک داخل کیا جائے، تعذیب کے لیے نہیں تطہیر کے لیے، تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائیں اور اپنے ایمان کی برکت سے کسی نہ کسی وقت نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں. تو کچھ مومنین تو وہ ہوں گے جو شروع ہی سے پاک ہیں، وہ سیدھے جنت میں. کچھ مومنین وہ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے اور بغیر سزا کے جنت میں داخل فرما دیں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کے حق میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اور پھر پاک ہو جانے کے بعد انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو اب یہ جب مومنین کی تین کیٹیگری ہو گئی، تو فیملی کی بھی تین کیٹیگری ہو جائیں گی. فیملی کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور فیملی کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، انہیں پہلے جہنم میں جانا چاہیے لیکن اللہ جل جلالہ وامن وعدہ یوں ہی بخشش فرما کر جنت میں داخل کر دیں گے. اور فیملی کی تیسری کیٹیگری ایسی ہوگی، کچھ ایسے افراد اور انڈیویجلز ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے اور بالآخر ایمان کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوگا. ظاہر ہے کہ ہر فیملی کا ہر فرد برابر تو نہیں ہوتا, اور جب یہ تینوں کیٹیگری بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گی تو ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجے بھی مختلف ہوں گے. جو سیدھے جنت میں گئے تھے ان کے درجے بہت بلند ہوں گے, اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی معاف کر دیا تھا ان کے بھی کچھ درجے بہتر ہوں گے لیکن پہلے والوں سے کم درجے کے. اور وہ جو پہلے جہنم میں گئے وہاں پاک ہو کر کے جنت میں آئیں گے وہ کچھ نچلے درجے میں ہوں گے. باپ اوپر والے درجے میں ہے تو بیٹا نیچے والے درجے میں, بیوی اوپر والے درجے میں ہے تو شوہر نیچے والے درجے میں, بھائی کہیں اوپر والے درجے میں ہے تو دوسرا بھائی نیچے والے درجے میں, خالہ اوپر ہے اور بھانجا نیچے والے درجے میں ہے. تو یہ فرشتے جب مؤمنین کے لیے جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک عجیب و غریب بات کو شامل کرتے ہیں. یہ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ مؤمنین کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیجئے اور ان کے ساتھ ان کے ان رشتہ داروں کو بھی اوپر والا درجہ عطا کیجئے جو نچلے والے درجے میں ہیں. جو نیچے والے درجے میں ہیں انہیں بھی اوپر والا درجہ عطا کیجئے, اس لیے کہ وہ جنت کس کام کی جس جنت میں بھائی بھائی سے بچھڑا ہوا ہوگا, بیوی شوہر سے بچھڑی ہوئی ہوگی, باپ بیٹے سے بچھڑا ہوا ہوگا. چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی اللہ تعالی سے سوال کرے گا کہ اے اللہ میرا بھائی کہاں ہے, میرا باپ کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے, میری بیوی کہاں ہے, میرا شوہر کہاں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے اعمال تیرے اعمال کے درجے کے نہیں تھے, اس وجہ سے وہ ہیں تو جنت میں لیکن نچلے درجے میں ہیں. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے جو اعمال کیے تھے وہ اپنے لیے بھی کیے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کیے تھے. میں نے تو اعمال اسی لیے کیے تھے کہ جنت کی ساری مزے ہمیں حاصل ہو جائے, اور وہ جنت کس کام کی جس میں میرے رشتہ دار میرے ساتھ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس شخص کے جتنے رشتہ دار نچلی کیٹیگری میں ہیں ان سب کو اس کے ساتھ پہنچا دو. بھائی اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں خود بھی بہت اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے خاندان کے ہر ہر فرد کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری کوشش کے نتیجے میں خاندان کا ایک فرد بھی اچھا نکل آیا اور اس نے اعلی مراتب صالحین شہداء میں پا لیے, انشاءاللہ اگر ہم بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے تو ہمیں بھی اسی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ربنا وادخلہم, انہیں ایسے ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. ومن صلح, اور ان لوگوں کو بھی جو لائق ہیں. اس سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں, اگر ایمان کے بغیر جائے گا تو اسے پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ داخلہ نصیب نہیں ہوگا. جو لائق ہیں, جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں, من آبائہم ان کے باپ داداؤں میں سے, و ازواجہم ان کے شوہروں اور ان کی بیویوں میں سے, و ذریاتہم اور ان کی آل و اولاد میں سے, انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. اور پھر یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ وقہم السیئات, اے اللہ یہ تو جنت میں داخلے کی بات ہو گئی, جہنم سے بچانے کی بات ہو گئی, مغفرت کی بات ہو گئی, آپ انہیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی بچا لیجیے. وقہم السیئات, قیامت کے دن کی سختی سے آپ انہیں محفوظ رکھیے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, جس شخص کو آپ اس دن کی برائیوں سے بچا لیں گے تو تحقیق کہ آپ نے اس کے اوپر رحم کیا ہوا ہوگا. وذلک هو الفوز العظیم, اور یہی زبردست کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, ان دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا دے, اور اللہ تعالی کامل درجے کی فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرما دے. مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان حالات کو اپنے لیے عبرت بنا کر اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی پورے عالم میں امن کو پھیلا دے, غیر مسلموں کو بھی دین اسلام کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ظالموں کو ظلم کو ختم فرمائے. اللہ تعالی سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.